على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریف کے لیے ہے۔ سورہ انعام شریف کی مقدس اور متبرک آیہ کریمہ کا خلاصہ اور ابتدائی مضامین سے ہوتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کے وسط کے مسائل پر ہم گزشتہ تقریباً دو جمعے سے آیت نمبر 38 کے ابتدائی مضامین کے خلاصے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ مسلمان یا اور انسان بلکہ تمام مخلوقات اس دنیا کے اندر جو کچھ کریں گے کل قیامت کے دن انہیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور ہر شے کی باز پرس ان سے ہوگی، اور ہر مخلوق اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے حاضر کی جائے گی، اور وہ قادر مطلق جو تمہارے 32 دانتوں کے درمیان ایک گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت رکھنے پر قادر ہے، تو تمہارے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہر ہر حصے پر اور ہر ہر جسہ جسم پر گویائی کی طاقت رکھنے پر قادر ہے۔ اور فرمایا کہ یہ انسان کس طرح اس بات سے غافل ہو جاتا ہے کہ ہم اس سے اس کے برے اور اچھے اعمال سے متعلق باز پرس نہیں کریں گے۔ فرمایا ہم نے جانور اور پرندوں کو بھی عبس اور بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ جہاں پر وہ ہماری تخلیقی شاہکار کا ایک نمائنہ ہے اور ایک نمونے کے طور پر ہے، وہیں پر وہ بھی اگر اپنی زندگی کے اندر پرندے کی جنس میں یا درندے کی جنس میں اپنے ہم جنس کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو قیامت کے دن انہیں بھی اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جزا اور سزا کا سلسلہ اللہ رب العزت ان جانوروں سے بھی فرمائے گا۔ تو انسان کو تو عقل سلیم دی گئی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ایک تمیز دی گئی ہے، تو وہ کس طرح غافل اور کس طرح خدا کے دربار سے بھاگ سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اے کافروں، تم اگر یہ غور کرو کہ یہ ساری باتیں اللہ کو کیسے پتا چل جائیں گی، اور یہ کروڑوں کھربوں انسان ان کے معاملات اللہ کو کیسے پتا چل جائیں گے، اور اللہ رب العزت ان تمام کے حساب و کتاب کو کیسے لے گا، تو اس کا جواب آگے آیت میں آ گیا۔ فرمایا یہ رب کے لیے محال نہیں ہے، اور اگر تم لکھت پڑھت پر یقین کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ کے علم پر یقین نہیں، تمہیں تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اس کو ہم نے عبرت کا نشان بنا کر تمہارے لیے تاریخی حقائق پیش کیے، جس طرح کہ سورہ انعام میں شروع میں گزرا ہے قوم سمود کے حوالے سے، اور قوم سمود عرب کے رہنے والے تھے اور قریش ان بستیوں سے گزرا کرتے تھے، اور وہ بستیاں جو پکے پکے محلات میں تھی وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کی طرف ہم اشارہ کر کے اپنے علم کی وضاحت کر رہے ہیں تمہارے سامنے کہ ان کو بھی ہم نے ہی غرق کیا ہے، وہ ہماری نافرمانیاں کرتے تھے۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ قیامت کے دن یہ سارے آدمیوں کو، ساری مخلوق کو، سارے انسان کو، سارے جناتوں کو، سارے درندوں کو، سارے پرندوں کو، سارے ذی روح کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت ہر ایک کو کیسے جانے گا اور ہر ایک سے متعلق کیسے بات یہ ہوگی؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ تو ہمارا علم ہے کہ ہم ہر شے کو جانتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی تم دنیاوی تقاضے سے یہ سمجھو کہ تم اپنے پاس کسی بندے کو جانچنے کے لیے کہ تم نے اس کو کچھ دیا ہے کچھ لیا ہے، تو حساب کتاب رکھنے کے لیے تم کاغذ اور قلم استعمال کرتے ہو اور یادداشت کے لیے اس کو لکھ لیتے ہو، اگر یہ تمہارے نزدیک علم کا پیمانہ ہے تو اللہ فرماتا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تو یہ ہماری جو یہ کتاب ہے، فرمایا یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں ہم نے کسی چیز کے ذکر کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے اس کتاب کے اندر کسی شے کے ذکر کو چھوڑا نہیں ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور تمام مخلوقات، تمام زیرو اور کائنات کی ہر شے کو ہم نے اپنی اس کتاب کے اندر گویا کہ لکھ دیا ہے، یہ ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو عبرت دلانے کے لیے۔ یوں تو اللہ کے علم میں ہر شے موجود ہے، لیکن وہ انہیں بتایا جا رہا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر کوئی چیز کاپی اور قلم پر لکھ دی جائے، قلم کے ذریعے کاپی پر لکھ دی جائے، اس کو یادداشت کے لیے کوئی نمونے کے طور پر لکھ دیا جائے، تو وہ ایک تاریخ بن جاتی ہے، وہ ایک حفاظتی دستاویزات میں شامل ہو جاتی ہے، وہ یادداشت اور نگہداشت کے لیے ایک منشور بن جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا چلو یہی صحیح، اگر تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ یہ کھربوں مخلوق ہم قیامت کے دن لا کر کھڑا کر دیں گے اور ہر ایک کو اس کے چہرے کے ساتھ پہچانا جائے گا اور ہر اپنا نام اعمال خود بتائے گا، تو تم اس شعبے میں ہو اور اس کا تمسخر اڑاتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو کہ کھربوں مخلوق کو کیسے پہچانے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے ساری چیز ہمارے علم میں ہے، لیکن اگر تم اپنے دنیاوی تقاضے سمجھو تو سمجھ لو کہ یہ ہماری جو کتاب ہے نا، اس میں ہم نے سب لکھ دیا ہے، اب بتاؤ اب کیا کرو؟ فرما اس کتاب کے اندر ہم نے سب لکھ دیا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ یہاں پر میں نے تسلسل کے اعتبار سے اور آیت کو پیچھے کفار و مشرکین کے جو اعتراضات تھے اس حوالے سے جوڑ دیا کہ جن کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہمیں اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور جنہیں یہ بات ان کے دماغ میں آتی ہی نہیں تھی، تو کبھی ان کو زمین و آسمان کی نشانیاں بتائی گئی، کبھی ان سے اچھی قومیں جو عرب میں گزری ہے قوم سمود، ان کے کھنڈرات یاد دلائے گئے کہ ان کو دیکھو، ان کو کس نے مار دیا، ان کو کس نے غرق کر دیا، تو تم سے زیادہ دانا تھے، یہ تو تم سے زیادہ سمجھدار تھے۔ پھر اسی بات پر مزید زور دیا جا رہا ہے ان کے، کیونکہ جب تک بعض و پرس جواب دہی جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب دے رہا، یہ یقین جب تک نہیں ہوگا، جب تک بندے کے اندر ایمان نہیں آتا، تو سارا زور قیامت پر ہے، سارا زور اللہ کے حضور حاضری پر ہے، سارا زور اس پر ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سارا زور اس بات پر ہے کہ اللہ کے علم سے تم غافل نہیں اور اللہ کے علم سے تم غائب نہیں۔ اللہ کا علم اس قدر محیط ہے کہ ساری کائنات اس کے علم کے اندر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم کے اندر ہے، کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں کہ جناب جو اس کے علم کے باہر ہو، وہ جہاں پر تصرف اور قدرت میں تمام کو اپنے احاطے میں لیتا ہے، اسی طرح اس کے علم نے بھی کائنات کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اس کا علم بھی محیط ہے اور اس کی قدرت بھی محیط ہے، اور اس احاطے کے اندر ساری خلق آ گئی ہے، اور خدا کے ماں سوا، خدا کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے، ہر شے خالق ہے، تو اس کے علم کے دائرے کے اندر ساری چیزیں آ چکی ہیں، اس کے علم کے دائرے کے اندر تمام قدرت کے تصرفات ثابت ہو چکے ہیں۔ لیکن فرمایا اگر تم یہ سمجھو کہ دیکھ کر اور لکھ کر یاد کر کے کسی کو جان لیا جائے، تو فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب کے اندر کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ بلکہ مخلوق کے تمام شعبے کو ہم نے اس میں جمع کر دیا، ہر بات کو اس میں جمع کر دیا، یہ تو وہ رب تھا. اب شرعی اصول کے اعتبار سے یہاں پر جو لفظ آیا کہ ہم نے اس کتاب کے اندر کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، تو یہ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے یا اللہ محفوظ مراد ہے؟ میں اس کی تشریح لوح محفوظ کے حوالے سے آنے والے جمعے آپ کی خدمت میں کچھ تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کہ لوح محفوظ کی حقیقت کیا ہے اور لوح محفوظ کہتے کس کو ہیں، لیکن اس درس میں صرف آپ ان دو جملے کو سماعت فرمائیے کہ الکتاب، کہ ہم نے ہر شے کو لکھ دیا ہے الکتاب کے اندر، کتاب کے اندر. اب اس الکتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر مفسرین دو قول کرتے ہیں، ایک سے مراد لوح محفوظ ہے اور ایک سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے مراد ضمناً یہ سمجھ لیجئے کہ وہ پیمانہ اور رب کریم کے علم کا وہ تحفظ کی وہ ایک منزل کہ جس پر سب سے پہلے تمام کائنات کی قدرتیں لکھی گئی. رب کریم کا یہ مقدس کلام پہلے لوح محفوظ پر ہی اترا ہے اور لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف اترا اور پہلے آسمان سے بالتدریج 23 سال کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب منیر پر یہ نازل ہوا. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ساری خلق اور سارے مخلوق کی تقدیریں جو پیدا ہو چکے اور جو قیامت تک ہر ذی روح پیدا ہوتے رہیں گے اور اس کائنات پر منصہ شہود پر جتنی چیزیں آتے رہیں گی ان تمام کا ذکر ہم نے گویا کہ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے، جمع کر دیا ہے. اگر تم یہ کہو کہ خدا ہمیں جمع کیسے کرے گا، اس کے پاس ریکارڈ کیا ہے، اس کے پاس لکھا ہوا کیا ہے، اس کے پاس حفاظت کی چیز کیا ہے، تو غافلوں اس کا علم ہی اتنا محیط ہے کہ اس کو لکھے ہوئے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کسی چیز کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ بھولنے سے پاک ہے اور وہ کسی کی طرف احتجاج محتاج ہونے سے پاک ہے. تو لکھت پڑت ہو تب خدا جانے، یہ محال ہے. لیکن اگر تم یہ بات سمجھ لو تو خدا نے یہ طریقہ بھی رکھا ہے کہ اپنے علم ازلی کے نقوش لوح محفوظ پر مرتکز کر دیے ہیں اور وہاں پر نازل کر دیے ہیں اور اس میں کائنات کی ساری تقدیروں کو لا کر جمع کر دیا گیا ہے. سورہ قمر کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح مزید اشارہ فرمایا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس بارے میں تو یہ سن لو کہ وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو ہر ایک کو ہم نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا. انسان کو جب ہم نے بنایا تو اس کی اچھائی برائی سب ہم نے لوح محفوظ پر لکھ دی. ایک انسان کسی چیز کو بناتا ہے، آج سائنس کی دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی نئی چیز موبائل کی صورت میں، انٹرنیٹ کے اندر ہزاروں قسموں کی صورت میں منظر عام پر آ رہی ہے، لیکن انسان کس طرح اپنی اس تخلیقی کام کو آگے بڑھاتا ہے تو تخلیقی کام کو بڑھانے سے پہلے اس سے متعلق معلومات اور انفارمیشن پہلے خود تیار کر لیتا ہے، اور وہ انفارمیشن وہ معلومات ہی کے ذریعے آگے وہ چیز چلتی ہے. تو ذرا اس بات کو سوچئے کہ انسان جب اپنے تخلیقی کام کو آگے بڑھاتا ہے تو آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، ٹیلی ویژن ہو یا جناب کمپیوٹر ہو یا جناب وی سی آر ہو یا اس قسم کی اور ٹیکنالوجی جدید جو چیزیں خریدتے ہیں، تو وہ چیز صرف محض آپ کو نہیں دی جاتی بلکہ اس کے ساتھ انفارمیشن پورا ایک کیٹلاگ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے جس کے اندر ہر شے اس کے متعلق ہر بات لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو انسان جب اپنا تخلیقی سلسلہ آگے بڑھاتا ہے تو اس سے متعلق جو چیز اس نے بنائی ہے اس سے متعلق ساری معلومات وہ اس میں لکھ دیتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے چلایا جائے گا، اس میں اگر یہ چیز کر دی گئی تو یہ خراب ہو جائے گی، اس کو ان چیزوں سے بچایا جائے گا. تو بلا تشبیہ اور بلا مثال و تمثیل کے رب کریم نے جب انسان کو بنایا تو بنانے سے پہلے اسے علم ہے کہ انسان نے کرنا کیا ہے، بنانے کے ساتھ بھی علم ہے کہ انسان نے کرنا کیا ہے. ایک شخص کو اللہ نے بنایا جس کا نام مثال کے طور پر عمران ہے. اب رب کریم نے عمران کو بنانا ہے، اس کو بنانا ہے، اس کا علم اللہ کے علم میں موجود ہے. اس نے بننے کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں موجود ہے. تو جو اس نے بننے کے بعد، روح پانے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد، کسی کے گھر پیدا ہونے کے بعد، سن شعور کی وادی کو کراس کرنے کے بعد سن بلوغ کی وادی میں قدم رکھنے کے بعد کتنی عمر پانی ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا بولنا ہے، اس نے کس سے نکاح کرنا ہے، اس نے کتنا اناج کھانا ہے، اس نے کتنی سانسیں لینی ہے، اس نے کہاں پر مرنا ہے، اس نے کہاں پر پیدا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں موجود ہے، اور رب کریم نے ان تمام چیزوں کو پہلے سے ہی لکھ دیا ہے. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر کا معنی قدر سے بنا ہے. قدر بمانا اندازہ کرنے کے ہیں، اندازہ کرنے کے ہیں. ایک چیز بنا دی جاتی پھر اس کے لیے اندازہ کیا جاتا ہے، تو یہ قدر کا معنی اندازہ ہے. لیکن رب کریم اندازہ نہیں فرماتا، رب کریم کو علم ہے. ایک انسان کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہ جو خدا نے اس انسان کے لیے لکھ دیا ہے کہ یہ کھائے گا، یہ پیے گا، یہ اتنی شادیاں کرے گا، یہ اچھا کرے گا، یہ برا کرے گا. اب جو خدا نے لکھ دیا ہے ایسا نہیں کہ اب اس نے وہی کرنا ہے، بلکہ قدر کا معنی ہے اندازہ لگانے کے. تو اللہ کے پاس علم ازلی ہے، اندازہ نہیں ہے، علم ازلی ہے. جب اس نے انسان کو بنایا تو اسے علم ہو چکا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے. تو جو انسان نے کرنا تھا وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. تو یہ ہے تقدیر. لوگ کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں جی، ہمارے لیے تو یہ لکھا گیا تھا، یہ تو ہو کر رہے گا. یہ نہیں ہے، یہ نہیں، بلکہ ہم نے جو کرنا تھا یہ خدا کو پتا ہو گیا ہے. ہم نے جو کرنا تھا یہ خدا کو پتا ہو گیا ہے. تو جو خدا کو پتا ہو گیا وہی خدا نے لکھ دیا ہے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں. اب اس میں پھر آگے چل کر دو قسمیں بن جاتی ہیں، تقدیر معلق کی اور تقدیر مبرم کی، وہ دوسری بات ہے. لیکن تب تقدیر سے متعلق اتنا اجمالی بات ہر مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ تقدیر جبر کا نام نہیں ہے، تقدیر لکیر کے فقیر ہونے کا نام نہیں، تقدیر اس چیز کا نام نہیں کہ جو لکیر لکھ دی گئی ہے اس پر چلیں گے، بلکہ ہم نے جہاں چلنا تھا وہاں لکیر ڈالی گئی ہے، ہم نے جس راہ چلنا تھا وہ لکیر ڈالی گئی ہے. یہ نہیں کہ رب کریم نے جو لکیر لگائی ہے بندہ اس پر چلے گا. بندے نے جو کرنا تھا تو قدر کا معنی تقدیر قدر سے بنا، اندازہ لگانا ہے. تو بندہ جب بن گیا تو خدا نے جان لیا کہ یہ کیا کرے گا. تو جو کیا کرے گا اس کے علم ازلی نے اس کو لکھ دیا لوح محفوظ کے اوپر. اب جو اس نے کرنا تھا وہ لکھا گیا ہے، یہ نہیں کہ جو رب نے لکھا ہے وہ اس نے کرنا ہے. تو اس فرق کو، معمولی سا فرق ہے، اس سے تقدیر کی باتیں واضح ہو جاتی ہیں. تو میں اس کو مزید انشاءاللہ آنے والے درس میں کھولوں گا. تو اللہ رب العزت نے کفار سے کہا کہ تم یہ کیسے کہتے ہو کہ ہمارے سامنے انسان گویا کہ غائب ہو جائے گا اور ہم اس کو پہچان نہیں پائیں گے. ہر چیز ہمارے علم میں مستحضر ہے، اور یہ ہماری ہی ذات ہے کہ جس کے لیے ہر وقت علم مستحضر ہوتا ہے، ہر وقت اس کے علم میں ہر شے حاضر ہوتی ہے. اور جو چیز، جو ذات، وہ ایک ہی ذات ہے کہ جس کے لیے ہر وقت ہر شے حاضر ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. یہ نبیوں کی بھی شان نہیں، نبیوں کے لیے بھی جو علم غیب کا عقیدہ رکھا جاتا ہے تو بنیادی بات ہے، وہ تو اللہ کی عطا سے رکھا جاتا ہے. لیکن ان پر بھی رب قریب ان کے شائن شان، نسیان اور زہول کو لاتا ہے کہ جس سے بات آتی جاتی ہے. اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو کائنات کا وافر حصہ علم کا ملا ہے، ان کے لیے بھی یہ بات ہم ضروری قطعی نہیں مانتے کہ ہر وقت ہر شے آپ کے علم میں مستحضر ہو، بلکہ ہر وقت ہر شے جس کے علم میں مستحضر رہے گی وہ خدا کی ذات ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے الدولت المکیہ کے اندر اور خالص الاعتقاد کے اندر اہل سنت کے اس نظریے کی مذاق فرمائی ہے کہ ہر وقت ہر شے، ہر وقت ہر شے کا قطعی اور ازلی علم اور ضروری علم حضور کے علم میں ہو، ایسا ہم نہیں مانتے. بلکہ رب کریم کائنات میں سب سے زیادہ علم آپ کو دیتا ہے اور آپ کے پاس موجود ہے. مخلوق میں سب سے زیادہ علم آپ پر موجود ہے. ہاں، کبھی آپ کو بھلا کر آپ کے علم کی معراج کرائی جاتی ہے، کبھی آپ کے علم کو علم پر رکھ کر آپ کی معراج کرائی جاتی ہے، کبھی آپ کو بھلایا جاتا ہے تاکہ امت کے لیے آسانیاں رہتی ہے، کبھی آپ کے علم کے ذریعے اپنے علم کا اظہار کرایا جاتا ہے تاکہ آپ کی شان نبوت واضح ہو جاتی ہے. اور رب کے لیے نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ زہول ہے، نہ نسیان ہے، نہ بھولنا ہے. تو ہر وقت، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر وقت ہر شے قطعی طور پر جس کے علم میں مستحضر ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے. اب اگر علم غیب کے عقیدے کو شرک کہہ دیں تو کتنا بڑا ظلم ہے. اب اگر اہل سنت کو محض نبیوں کے لیے علم غیب کا عقیدہ مان کر ہمیں کافر کہہ دیا جائے تو کتنی بڑی بربریت ہے اور ظلم اور گویا کہ یہ طاغوتی فکر ہے. اگر آپ کو ہمارا عقیدہ پتہ نہیں تھا تو کم سے کم آپ ہم سے پوچھ تو لیتے. آپ نے اٹھا کر صرف لفظ علم غیب پر ساری اہل سنت کو کافر کہہ دیا تو یہ تو خود آپ کے لیے وبال جان ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے اور اس میں وہ عیب نہ ہو تو کہنے والا چاہے کتنا بھی متقی ہو کفر اس کی طرف لوٹتا ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اللہ کسی مسلمان کے لیے ہمیں حسن ظن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نے فرمایا ہر چیز ہمارے علم کے اندر موجود ہے. اب آئیے لوح محفوظ کی کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے. حدیث پاک کے چند جملے دیکھتے ہیں. صحیح بخاری شریف میں تو روایت موجود ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ رک جاتا ہے, ماں کے رحم میں نطفہ رک جاتا ہے تو ٹھیک چار مہینے گزرنے کے بعد فرشتہ ماں کے بطن میں آتا ہے, ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور اس نطفے کے اندر روح ڈالتا ہے. چار مہینے سے پہلے روح نہیں ہوتی, وہ بس ایک اپنا جو سلسلہ مراحل ہے جسے کا وہ بلند ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ٹھیک چار مہینے حمل کے جب شروع ہو جاتے ہیں تو فرشتہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کتاب الحیض میں بھی موجود ہے کہ فرشتہ اس وقت ماں کے رحم میں آتا ہے, شکم میں آتا ہے اور بچے کے اندر روح پھونکتا ہے اور روح پھونکنے کے بعد وہ فرشتہ لکھتا ہے یہ کب پیدا ہوگا, وہ فرشتہ لکھتا ہے یہ کتنا کھائے گا, وہ فرشتہ لکھتا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی, وہ فرشتہ لکھتا ہے اللہ کی عطا سے کہ یہ کب مرے گا. تو میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ, جب ہم ممبروں پر حضور کی عظمت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کو یہ پتا ہے کہ کل کیا ہوگا, حضور کو یہ پتا ہے کہ فلاں آدمی کب مرے گا, یہ سب اللہ کی عطا سے پتا ہے. حضور کو اللہ کی عطا سے یہ پتا ہے کہ کس نے کتنا کھانا ہے, حضور کو اللہ کی عطا سے یہ پتا ہے کہ فلانے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو مفتی صاحب اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ شرک شرک کی پوری ایک گویا کہ ڈیزل کی مشین چلا دیتے ہیں اور فتوے پر فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ شرک ہے, کل کیا ہوگا خدا کے سوا کوئی نہیں جائے گا. حضرت صاحب یہ بخاری شریف تو آپ بھی اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, وہ فرشتہ ماں کی پیٹ میں آ کر لکھ دیتا ہے یہ کب پیدا ہوگا, یہ کتنا کھائے گا, کل اس کے ساتھ کیا ہوگا, عمر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا, کب مرے گا. وہ علم فرشتے کے لیے پڑھنا اور پڑھایا جائے شرک نہیں ہے. وہ فرشتہ جو میرے آقا کی امت میں ایک خادم ہے اس کے لیے یہ صفت مانی جائے تو شرک نہیں ہوتا, سرکار کے لیے مان لی جائے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. تو حضور سے آپ کو کیوں بغض ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دیکھیں کہ کل کیا ہوگا, یقیناً خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا, لیکن اگر خدا بتا دے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, مجھے صرف اتنا بتائیے. یقیناً کون کہاں مرے گا خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا, لیکن اگر خدا کا بتا دے تو مولوی صاحب آپ کیا کر سکتے ہیں, خدا کو روکیں گے آپ؟ یہ تو خدا خود کہتا ہے کہ ہم جسے چاہیں بتا دیتے ہیں, تمہارے حکم پر تو نہیں چلتے, تم ہمارے حکم پر چلو. تو خدا جسے چاہتا ہے اپنے محبوب بندوں کے اندر بتا دیتا ہے. ولکن اللہ یجتبی من رسول من یشاء, ہم جس رسول کو پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس کو یہ تمام چیزیں بتا دیتے ہیں. تو جب عام فرشتہ, اور یہ فرشتہ رسول نہیں ہوتا, پہلے بتا دوں یہ فرشتہ رسول نہیں ہوتا, اور اگر یہ رسول نہیں ہے تو غوث اعظم بھی اس سے افضل ہے, کیونکہ یہ نظریہ ہے, یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا تمام کتب کے اندر کہ ایک فرشتہ ایک انسان. اب سوال ہوتا ہے کہ فرشتہ افضل ہے کہ انسان افضل ہے. علماء کہتے ہیں کہ دیکھو انسان سے تمہاری کیا مراد, تو کہا جی مسلمان مراد. کہاں اب ٹھیک ہے, اگر انسان سے مراد کافر ہو تو فرشتہ ہی افضل ہے, لیکن اگر انسان سے مراد مومن ہو تو اب فرشتے سے کیا مراد ہے, وہ فرشتے مراد ہیں جو رسول ہیں یا جو عام فرشتے ہیں غیر رسول ہیں؟ تو کہا نہیں, پہلے نیچے سے چلتے ہیں کہ جو عام رسول ہے, جو عام فرشتے ہیں اور جو عام مومن ہیں. تو اب تمام فقہ کی کتاب عقائد کی کتابوں میں یہ کسی مسلک کے نزدیک اختلاف کی بات نہیں ہے. علماء یہ لکھتے ہیں کہ جناب عام متقی مسلمان, عام متقی مسلمان اس کا رتبہ عام فرشتوں سے افضل ہے. کہیں سبحان اللہ, یہ میرے آقا کا صدقہ ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ صدقہ ہے, ورنہ انسانیت تو گمراہی کے عمیق گڑے میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے گڑے سے نکال کر فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنا دیا ہے کہ جناب عام مومن متقی یہ عام فرشتوں سے افضل ہے. اب انسانوں کے اندر جناب جو ہے کہ ولایت کے مرتبے پر جو مومنین موجود ہیں ان کا مرتبہ ان فرشتوں سے افضل ہے کہ جنہیں کچھ ڈیوٹی دی جاتی ہے لیکن انہیں رسالت نہیں دی جاتی, تو وہ ولی جو ہیں حضور کی امت کے وہ ان سے افضل ہیں. پھر انسان مومنین میں جو نبی آتے ہیں رسول آتے ہیں وہ فرشتوں کے رسول سے افضل ہے. ہاں غوث اعظم حضرت اسرائیل سے افضل تو نہیں, غوث اعظم حضرت جبرائیل سے افضل نہیں, غوث اعظم حضرت میکائیل سے افضل نہیں, غوث اعظم حضرت اسرافیل سے افضل نہیں. کیوں؟ کہ حضرت اسرائیل, حضرت جبرائیل, حضرت اسرافیل, حضرت میکائیل یہ رسول ملائکہ ہیں, اور رسول ملائکہ گویا کہ امت سے افضل ہیں اور رسول سے کم درجے پر ہیں, امت کے رسول سے کم درجے پر ہیں. لیکن وہ فرشتے جو رسول نہیں ہیں اور انہیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں بارش برسانے کے لیے, انہیں ذمہ داریاں دی گئی ہے ماں کے رحم میں آ کر تقدیریں لکھنے کی, اور وہ رسول نہیں ہیں, تو ان کا درجہ یقیناً امت محمدیہ کے ولایت پر فائز حضرات سے کم ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ماں کے پیٹ میں جو فرشتہ پہنچتا ہے, جو تقدیریں لکھتا ہے, بالاجماع وہ رسول نہیں ہے بلکہ وہ رسول کا نائب ہے. اگر وہ رسول کا نائب ہے اور یہی تحقیق ہے اور اس کے علم میں اللہ نے اتنی بات ڈال دی ہے کہ وہ سب کچھ لکھ دیتا ہے, تو میرے غوث اعظم کے علم میں خدا نے کتنی بات ڈالی ہوگی کہ جس منزل کے اعتبار سے درجہ افضل. یہ میں کوئی لفاظی یا تصوف کا قاعدہ نہیں بیان کر رہا, یہ میں آپ کو علم حقیقی اور تحقیقی بات اصول کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. شرح قائد دیکھیں آپ, شرح مقاصد دیکھیں, علامہ جرجانی کی تحقیقات دیکھیں, جو بالاتفاق طور پر اور مسلمہ طور پر اجلہ ہمارے علماء نے اس بات کو تحریر فرمایا. اب آخری بات یہاں پر میں پیش کر دوں کہ تقدیر کے حوالے سے کیا ہے, کہ انسان نے جو کرنا ہے وہ کرے گا, وہ کرے گا, جو مبرم ہے اس نے وہ کرنا ہے, اور اللہ رب العزت نے اس کو پہلے لکھ دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے حضور اس حدیث کو ذرا عبرت کے کانوں سے سماعت فرمائیے گا, اور اپنے آپ کو بالخصوص اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے کہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ, اس فکر کے ساتھ اس حدیث پاک کو سماعت کیجئے گا کہ کس سنجیدہ انداز میں حضور سے سوال ہو رہا ہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت کی پوری وجاہت کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ میں ایک نوجوان آدمی ہوں, میں نے شادی نہیں کی ہے, مجھے اپنے نفس پر ڈر ہے کہ کہیں زنا نہ ہو جائے, مجھے اپنے نفس پر ڈر ہے کہیں زنا نہ ہو جائے, اور حضور میں عورتوں سے شادی کروں اتنا مال میرے پاس نہیں, تو کیا حضور میں اپنے آپ کو نامرد کر دوں, کیونکہ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں نکاح کر سکوں اور زنا کا ڈر ہے, تو کیا حضور میں اپنے آپ کو نامرد کر دوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سن کر چہرہ دوسری جانب کر دیا, لیکن ایمان جوش مار رہا تھا, پھر سرکار کے سامنے اس کی کہ حضور آپ حکم فرمائیے, تو کہ شریعت آپ کی زبان سے جاری ہوتی ہے, یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے, میں ایک نوجوان لڑکا ہوں, حضور مجھے نکاح کی حاجت ہے لیکن میرے پاس مال نہیں ہے, زنا کا ڈر ہے, تو کیا میں اپنے آپ کو نامرد کر دوں, اس لیے کہ زنا کروں گا تو خدا ناراض ہو جائے گا, نامرد کروں گا اپنے آپ کو تو یہ میرا اپنا فعل ہوگا, حضور میں کیا کروں؟ فرمایا جب ایک دو تین چار دفعہ بار بار یہ سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چشمان کرم کو کشاں فرمایا اور بڑے جلال میں اظہار فرمایا, بو ہریرہ سن, تو اپنے آپ کو نامرد کر یا نہ کر, تیرے بارے میں قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے, تیرے بارے میں لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے, اللہ نے تیرے بارے میں لکھ دیا ہے, اور تو نے جو کرنا ہے وہ تمام چیز اللہ کے علم میں موجود ہے, بس صرف خدا سے عافیت کی دعا کر, خدا سے عافیت کی دعا کر. یہ بہت گہرائی کا مضمون ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ تیرے بارے میں قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے, فرمایا اب جو تو کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بات کی بات ہے, لیکن تیرے بارے میں لوہے محفوظ پر چلنے والا قلم وہ لکھ کر گویا کہ خشک ہو چکا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک یہاں پر موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یقین رکھو کہ اگر تمام امت تم کو نفع پہنچانے پر متفق ہو جائے, تمام امت, کاش یہ حدیث ہمارا ایمان بن جائے تو آج وقت کے یزیدیوں کو ہم للکار سکیں اور اپنے بزرگوں کا کردار ہم ادا کر سکیں, ان کے اندر یہ بات راسخ ہو چکی تھی, ہم صرف منبر و محراب تک اس بات کو رکھتے ہیں, ہمارے اندر یہ بات نہیں اترتی. یا اللہ اس جمعے کی برکت سے ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا فرما. حضور فرماتے ہیں اگر تمام امت تم کو نفع پہنچانے پر متفق ہو جائے تو تمہیں وہی نفع پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا اگر تمام امت تم کو نقصان پہنچانے پر مشتمل ہو جائے، یہ نہ کرو کوئی مار دے گا، یہ نہ کرو مار دے گا، تو کیا حق صرف چھپانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ زیادہ بولیں اور واضح کریں. تو میں نے کہا وہ ہجرت کے دن ختم ہو چکے ہیں، اب اسلام آزاد ہو گیا ہے. اب اسلام، جب میرے آقا نے مکہ چھوڑا ہے تو اسلام آزاد ہو گیا ہے. اب اسلام آزاد ہو گیا، اب حق چھپایا نہیں جائے گا، حق واضح کیا جائے گا، حق واضح کیا جائے گا. یا اللہ ہمیں شرم عطا فرما، دینی حمیت عطا فرما، دینی غیرت عطا فرما، کہ جہاں ہم اپنے مال کے لیے، جب ہمارا مال کہیں پھنس جائے تو ہم ٹوپی ایک طرف رکھیں، امامہ ایک طرف رکھیں، آستینیں چڑھا کر بازار کے اندر کود پڑیں کہ میرا پیسہ دے. تو جناب ہم اپنے مال کے لیے اتنی حمیت اور غیرت دکھائیں، لیکن جب دین کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے، ہماری پالیسی نہیں ہے، ہم نہیں چل سکتے. یا اللہ ہمیں شرم عطا فرما کہ ہم تیرے دین کے ساتھ کچھ غیرت کر سکیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ غیرت ہی بخشوائے گی، کیونکہ یہ دین کے ساتھ جو غیرت ہے یہ اصل دین ہے، اور یہی اصل دین نمازوں کو دین بنائے گا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف محض نمازیں دین ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ دھوکے میں ہیں. یہ دین کے ساتھ غیرت اور دین کے ساتھ حمیت جو ہے، یہ اصل نور ہے، یہ شمع دین ہے، یہی نمازوں میں روشنی پیدا کرے گا، یہی روزوں میں روشنی پیدا کرے گا، یہی داڑیوں میں روشنی پیدا کرے گا. اگر وہ چراغ بجا ہوا ہو اور آپ ہزار چراغ خرید لیں تو اس کو جلائیں گے کہاں سے آپ؟ کیونکہ ایک چراغوں کو جلانے کے لیے ایک جلتا ہوا چراغ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایک چراغ سے ہزار چراغ جل جاتے ہیں، لیکن لاکھ چراغ آپ جمع کر لیں اور کوئی چراغ آپ کے پاس نہیں، تو بازار تو آپ نے لگا دیا لیکن اندھیرا آپ کی دکان میں ضرور رہے گا. تو اور چراغ ایمان کا روشن کب ہوتا ہے؟ کہ جب دینی حمیت پیدا ہوتی ہے، دینی غیرت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نام پر تن من دھن جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تب وہ شمع فروزہ ہوتی ہے. اور وہی شمع نماز کے چراغ میں بھی روشنی ڈالتی ہے، روزے کے چراغ میں بھی روشنی ڈالتی ہے، فرائض کی پابندی میں بھی روشنی ڈالتی ہے، سنت کے دوام میں بھی روشنی ڈالتی ہے. تو سید عالم فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق تمہیں نفع دینے کے لیے آ جائے، بھاگو نہیں کسی کے پیچھے، تمہیں وہی نفع ملے گا جو خدا نے لکھ دیا ہے. اور ڈرو نہیں کسی سے، ڈرو خدا سے. کوئی یزید، کوئی طاغوتی ایجنٹ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے لیے وہی نقصان لکھا گیا ہے، جتنا نقصان لکھا گیا ہے اتنا ہی تمہیں خلق سے پہنچے گا. فرما جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور فرما قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. فرما اب جتنا نفع تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے اتنا ہی نفع تم نے ملنا ہے، اور جتنا نقصان تمہارے لکھ دیا گیا ہے اتنا ہی ملنا ہے. کاش اس بات کو ہم لے کر چلیں اور سارے درما اور بات کی وضاحت ہو جائے. پنجاب کے ایک پروفیسر ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، نبی پاک بحیثیت ماہر نفسیات. اس میں یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے، فرمایا اس حدیث پر اگر عمل کریں تو نفسیاتی مرضی ختم ہو جاتا ہے، کہ نفع اتنا ہی ملے گا جتنا خدا نے لکھ دیا ہے، اور نقصان اتنا ہی پہنچے گا جتنا خدا نے لکھ دیا ہے. بس اس پر یقین کرو، نہ کوئی ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت ہے، نہ کسی ماہر نفسیات کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے. ساری نفسیات کا علاج نبی پاک کی تعلیم میں موجود ہے. اے اللہ ہمیں تیرے محبوب کی تعلیم پر عمل پیرا فرما. اور یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، اتنا شور کرتے ہیں، اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یہ جو زور لگاتے ہیں، اس تمام باتوں کو ہمارے قالب میں ڈھالنے کی کوشش عطا فرما. اور دعا کرو مسلمانوں، موت کا ایک وقت ہے، اللہ ہمیں دین کی خدمت کرتے ہوئے شہادت کی موت عطا فرما. اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہے، اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہے. اور یہ شہادت کی موت کا جذبہ ہی ایسی چیز ہے کہ جو چراغ کو روشن رکھے گا، اور نماز میں روشنی بھی وہیں سے آئے گی، اور روزے میں روشنی بھی وہیں سے آئے گی. حضور کے ناموس اور عزت کے لیے وقت کے سارے یزیدوں کو للکار کر حضور کی عزت کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.